الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے اللہ والے، اور اللہ والوں کی زندگی کے حوالے سے مختلف احوال اور ان کی مختلف اطوار، بعض اوقات شخصیات، ان پر شخصیت، اس پر گفتگو کا سلسلہ ہمارے فراز بندی بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست اور پر مغز اور دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ والے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل۔ میں اس حدیث پاک سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان امائیہ فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آئیے ہم یہ سنتے ہیں، ہم اکثر اوقات اردو کے اندر یہ سنتے ہیں کہ بھائی اتباع، ایک ہم سنتے ہیں اطاعت، کیونکہ کئی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ پہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی کہ جو تمہیں حکم دینے والے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں انہیں آپ یہ فرما دیجئے کہ فتبعونی، میری اتباع کریں۔ تو اتباع کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا، اطاعت کا لفظ بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر استعمال ہوا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے فراز مدنی بھائی ہمیں ارشاد فرمائیں گے۔ جی حضور،
علماء کرام دونوں کو ایک ہی طرح استعمال کرتے ہیں، کہیں اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنی تحقیق بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر حکم دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
سبحان اللہ،
کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو جس جس کا حکم دیا گیا ہے، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور جن چیزوں کے بارے میں باقاعدہ یوں حکم نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس کا تعلق ہے، عادات و اطوار سے تعلق ہے، تو اس کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتباع کہلاتی ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام نے دونوں کو ایک ہم معنی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک تحقیق ہے، کیونکہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، جن کا لقب ہی محقق علی الاطلاق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو تحقیق بیان کی ہے وہ بھی روایات کی روشنی میں بیان کی ہے۔ اور ویسے اگر عربی گرامر کو دیکھا جائے تو کئی الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ معمولی فرق ہوتا ہے۔
جی،
اب جیسے شعر ہی کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے شعر ہیں، ایک لفظ بولا جائے گا اس سے ترجمہ اس کا شعر ہی ہوگا، لیکن کچھ کم عمر والے، کچھ زیادہ عمر والے، کچھ کی کوالٹیز اور کچھ کے انداز میں فرق ہوتا ہے، تو یوں الگ الگ نام دے دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ٹرانسلیشن کیا جائے، اردو میں اگر کہا جائے تو وہ شعر ہی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ ترجمے کے اعتبار سے لفظ ایک ہی بنتا ہے، بلکہ اس پر تو علماء نے کتاب بھی لکھی ہیں فروق اللغات کے نام سے، کہ لفظوں کے اعتبار سے اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ وہی بنتا ہے، لیکن اگر ان کے گہرائی میں جائیں تو پھر اس میں یوں ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک معلوماتی چیز تھی جو ہم نے سوچا کہ اس کو سلسلے میں شامل کریں اتباع اور اطاعت کے حوالے سے۔ تو یہی ہے فرق کہ اگر اس کا تعلق احکامات سے ہے تو اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق سیرت نبوی کے روشن ابواب سے ہے اور عادات و اطوار سے ہے تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔
ماشاءاللہ، کیا زبردست تحقیق، اور کتنا بہترین انداز سے ڈفرینشیٹ کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی اکابر کی قبور پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مزید آپ اطاعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
کئی مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کی اقتداء اور اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی جو آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام جو بڑی مشہور آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا، مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل دے دیا گیا، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ملتی ہوں۔ اسلام کو جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں اسلام کی طرف سے کوئی تعلیمات نہ دی گئی ہوں، کوئی نہ کوئی ایسے اصول، کچھ فرامین، کچھ ایسی باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں جس کی روشنی میں آج تک جو جدید مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں وہ اسلام کے اسی دیے ہوئے اصول کی روشنی میں ہم مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ اسلام چونکہ دین حق ہے اور اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس اسلام ہمیں تمام جو ہے وہ زندگی کے معاملات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں ان تمام شعبہ جات زندگی کی حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ قرآن کریم میں بار بار اور جگہ 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 اتباع اور اطاعت کے حوالے سے بیان کیا گیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو۔ تم بغیر اطاعت کے، تم محبت خدا کے، محبت اللہ سے محبت کے جتنے دعوے کرتے رہو، تمہارے دعوے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو۔ تو یہ فارمولا دے دیا گیا ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو گے، ان کی سنتوں کی پیروی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
اللہ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت کے حوالے سے اپنی پیروی، اتباع، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائے؟
کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت، اپنی سنتوں کی پیروی کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کئی روایات ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سایہ عرش قیامت کے دن کس کس کو ملے گا۔ مختلف روایات ہیں، مختلف روایات کے اندر مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، تین افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا فرمایا، من فرجا عن مکروبی امتی، جو میرے پریشان حال امتی کی تکلیف کو دور کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا، ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ایک چیز بیان کی وہ یہ فرمایا کہ ومن احیا سنتی، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے سنتوں کو زندہ کرنا۔ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درجوں کے اندر کچھ فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سنت جس پر ویسے ہی لوگوں کا عمل ہو، جو رائج ہو، جو موجود ہو، تو اس پر اگر عمل کیا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ثواب کا کام ہے، بڑی ہی سعادت اور برکت کی بات ہے۔ لیکن کئی روایات ایسی ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو، اس وقت میری سنت کو زندہ کرنا، اس پر عمل کرنا، ایک روایت کے مطابق فرمایا اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کی تفسیر میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اپنے قول، اپنے فعل سے اس سنت پر عمل کر کے لوگوں میں اس کی اشاعت اور تشہیر کرنا، یہ سنت کا احیاء کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیں، کتنی سنتوں پر امیر علیہ سنت نے نہ صرف خود عمل کیا بلکہ وہ سنتیں کہ جس پر عمل مفقود ہو چکا تھا، بظاہر اس پر عمل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن امیر علیہ سنت نے ترغیب دلا دلا کر آج لاکھوں کو، اگر بھی کہا جائے بلا مبالغہ، لاکھوں کو اس پر عمل پیرا کروا دیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سنت کا احیاء۔ امیر علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب امامہ شریف بھی جو مسجد کے امام ہوتے تھے وہ آتے تھے، اتار کر پھر نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ کتنے ایسے اسلامی بھائی ملیں گے کہ جو سارا سارا دن سونے اور وضو وغیرہ ضروریات کے علاوہ وہ اپنے سر پر امامت شریف کا تاج سجاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس سنت پر اتنا عمل نہیں تھا، لیکن آج اس سنت پر ہم اتنا کثرت سے عمل دیکھتے ہیں۔ تو علماء نے یہی فرمایا کہ جس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دے کر اس پر عمل کروانا، یہ سنت کا احیاء کہلاتا ہے۔ اور ثواب کتنا بڑا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور کئی دیگر روایات کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جنت میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور کئی روایات ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو رائے حق مل گیا اس کو اس رائے حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ رائے حق کیسے ملے گا، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر عمل کرنے کی برکت سے اس کو رائے حق ملے گا۔ تو رائے حق پر کی تلاش، ظاہر ہے ہمیں جو ہے وہ ہم ایک متلاشی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس کی طلب رہتی ہے، تو سنتوں پر جب بندہ عمل کرتا ہے، سنتوں کی جستجو میں لگا رہتا ہے، تو اسے رائے حق مل ہی جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور رفاقت بھی پائے گا۔ اور بھی کئی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سنت پر عمل کرنے کے فضائل کو بیان کیا۔ ایک تو کئی سنتوں کو الگ الگ اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی تفصیل بنتی ہے کہ سلام کرنے کی جو سنتیں ہیں اس کے اپنے ثواب منقول ہیں، امامہ شریف کے جو فضائل منقول ہیں اس کی اتنی بہاریں ہیں، لیکن مطلقاً جو سنتوں پر عمل کرنا کا درس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو وہ بھی کئی روایات کے اندر ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور آنے والے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ میری سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیں امام بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جب وہ راستے سے گزرتے تھے تو جانور وہاں پر گندگی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے ولی گزریں گے، کیونکہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ تو ہم نے روایت سنی ہوئی ہوتی ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کیسے حاصل ہوا، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کریم نے تمہارے ہم اثروں پر تم کو زیادہ فضیلت کیوں دی، تمہارا مقام کیوں بلند کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ تم میری سنتوں پر عمل کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ کریم نے تمہارے ہم اثروں پر تمہارا مقام بلند کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم صالحین کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ پاک نے تمہارا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ تمام ہم اثروں میں، اس وقت بھی کتنے اولیاء کرام پائے جاتے تھے، لیکن ان تمام اولیاء کرام میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کی برکت ہوتی ہے، بندہ سنت پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی بہتری، اور اگر سائنٹیفک اور میڈیکلی اعتبار سے دیکھیں تو پھر وہ ایک پورا الگ ٹاپک بن جاتا ہے کہ اس کی سنت کی کتنی کتنی برکتیں دنیا میں ہی بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔
اچھا، اگر آپ دیکھیں جیسے کہ ہمارے فراز بھائی نے ارشاد فرمایا کہ کس انداز کے ساتھ احیاء کرنے کا ثواب ہے، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے، تو میں تو فراز بھائی فرما رہے تھے اور میں اس غور و خوض کے اندر تھا کہ امامہ دیکھیے، داڑھی پہلے کتنے لوگ رکھتے تھے، زلفیں عاشقان رسول سجاتے ہیں، مسواک سجاتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، تو یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ نہیں سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا، اس طریقے سے سنت کے مطابق کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، ٹھیک ہے نا، سلام کرنا، مصافہ کرنا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت میں شامل ہیں، اور یہ امیر السنت کا ایک یقین مانے بہت بڑا حصہ ہے کہ ایک دن گزرتا ہے، یعنی سمجھے کہ 24 ساعت ہیں، 24 گھنٹے گزرتے ہیں، اور اس شخصیت کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بڑھ جاتی ہوں گی کہ جو شخص نہیں کہ جو نیکی پر عمل کرتا ہے اسے بھی ثواب، اور جس نے اسے راہ دکھائی اس کے بھی عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، راہ دکھانے والے کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب ملے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں بھی ایسے جھرمٹ میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو ثواب بڑھانے کا ذریعہ ہوں؟ تو کیوں نہ ایسی دینی چین میں شامل ہو جائیں کہ جس میں اس اچھی طرح شامل ہو جائیں، ہم بھی سنتوں پر عمل کریں، آگے بھی یہ سنتوں کو بڑھائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یاد رکھیے، جہاں پر ان سنتوں پر عمل کرنے کے فضائل ہیں، اور بالخصوص فساد امت کے وقت ہے نا، کہ من تمسک بھی سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئۃ شہید، کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کے فضائل ہیں، وہاں پر اسے چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ میں نے برسوں پہلے ایک مضمون پڑھا تھا، بڑی زبردست شخصیت نے لکھا تھا کہ دین اسلام کی نورانی عمارت، دین اسلام کی نورانی عمارت گرنے کی ابتدا سنتوں کو ترک کرنے کی بنا پر ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ چاہے وہ نماز کی سنتیں ہوں، چاہے وہ زمرے کے وضو کی سنتیں ہوں، چاہے وہ دیگر معاملات کی سنتیں ہوں، کیا ہم ان سنتوں پر عمل چھوڑ کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کی اس نورانی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضور کی ارشاد فرمائیے کہ سنت کی اقسام، اگر ہم کہیں کہ سنت کی اقسام کیا ہیں؟
مختلف علماء کرام نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پر سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کو سنن ہدا بھی کہتے ہیں، اور سنت غیر موقدہ کو سنن زوائد بھی کہا جاتا ہے۔
صحیح۔
سنت موقدہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، اور کبھی کبھی بیان جواز کے لیے اس کو ترک بھی فرمایا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ احکامات سے ہو، عبادات سے ہو۔
صحیح۔
جس کو بطور عبادت آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔
صحیح۔
اور جس طرح آپ دیکھ لیں نماز کی سنتیں ہیں، یا پھر جو ہے وہ نماز کی جو سنتیں موقدہ ہیں، وہ کیونکہ نماز کے اندر بھی کچھ سنتیں موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں، تو جو موقدہ ہیں وہ اس تعریف کے اوپر آ جائیں گی۔ اسی طرح وضو کی، اسی طرح اور جیسے اذان ہے، اذان سنت موقدہ ہے، قریب واجب ہے، اس کا جو حکم ہے۔ اسی طرح اقامت ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تکمیل دین کے لیے سنت پر عمل کیا جاتا ہے، سنت موقدہ پر تکمیل دین کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ اس کا جو ترک ہوتا ہے اس کو چھوڑنا یہ مکروہ اور برا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنانے والا، سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا یہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی دو سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی دو سنتیں، یہ سارے سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ اور ایک ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس جو ہے وہ عبادت میں ہی گزرتا تھا، آپ کا ہر فعل اور قول اور عمل یہ عبادت ہی ہے، لیکن اپنے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں، جو عادتاً جو کام کیے جاتے ہیں، جو فی نفسی مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، اور اچھی نیت سے پھر وہ عبادت بن جاتے ہیں، تو ان کاموں پر جو ہمیشگی اختیار فرمائی وہ سنتیں غیر موقدہ یعنی سنن زوائد کہلاتی ہیں۔ اس طرح آپ کھانے پینے کی سنتیں دیکھ لیں، اسی طرح سونے کی سنتیں اور دیگر جو سنتیں ہم بیان کرتے ہیں، تو ان وہ ساری سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ، عشاء سے پہلے کی سنتیں وہ بھی سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔
اچھا، اس میں میں ایک دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اس، یہ کیونکہ آپ نے نماز کی سنتوں کا ٹاپک لیا۔ ایک مرتبہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ کر رہے تھے، مفتی حسن صاحب تشریف فرماتے ہیں، ایک کال لائن ہے کہ حضرت بڑا فاسٹ دور ہے اور فرض پڑھ لیں، سنتیں نہ پڑھیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پرانے دور میں دیکھا تھا کہ شہر ہوتا تھا تو اس کے ارد گرد کنارے جو ہے نا وہ فصیلیں بنی ہوتی تھیں، قلعہ نما بنا ہوتا تھا تاکہ اس شہر کے اندر کوئی داخل نہ ہو جائے۔ تو مفتی حسن صاحب نے جواب دیا کہ سمجھے کہ سنت جو ہے نا یہ درحقیقت وہ فصیل ہے، کہ یہ فینسز ہیں، جس کو انگلش میں ہم کہہ لیں گے فینسز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ باڑ ہے، کہ اگر اسے آپ نے نہیں عمل کیا تو پھر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ دشمن اندر آ جائے۔ اور دین کا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ سمجھے کہ آپ ظہر کے ابھی لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب عصر کی سنتوں کے حوالے سے جو نا بڑی سستی کا شکار ہے، عشاء کی چار سنتوں کے حوالے سے بہت زیادہ سستی کے شکار ہے۔ وہ نہیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی کبھی چار سنتیں فوت نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو اس پورے مجمع میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان ہے، یہ کھڑے ہوئے اور آئے، اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا کہ جانے والے چلے گئے اور ہمارا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ نیک عمل لوگوں پر ظاہر کر کے چلے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ کیسی سنتوں کی ان کی پابندی یہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ جی حضور، آپ اس کو کچھ مزید اس میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔
یہ ویسے تقسیم کاری تو میں نے بیان کر دی ہے، لیکن یہ جو سنت غیر موقدہ کے حوالے سے اور سنت موقدہ کے حوالے سے بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جس کا سنت موقدہ یا غیر موقدہ پر عمل مضبوطی سے ہوتا ہے نا، تو اس کے فرائض اور واجبات بھی نہیں چھوٹتے۔ آپ دیکھیں کہ جو سنت غیر موقدہ اگر عصر کی ہم لیں، جیسے بہت سارے لوگوں کا ظہر کی سنتیں پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے، تو اب عصر کی سنتوں اگر آپ تصور میں لائیں تو جو سنت عصر کی پڑھتا ہوگا تو اس کا تصور نہیں ہے کہ اس کی جماعت جو ہے نا وہ فرائض چھوٹتے ہوں۔ تو یہ علماء نے اس کو بھی لکھا ہے کہ جو سنتیں ہوتی ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہاتھ دھونا جو ہے یہ فرض ہے وضو کے اندر. لیکن ابتدان کیا ہے؟ تین مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا, یہ سنت مبارکہ ہے. تو یہ سنت پر عمل کرنا یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح چہرے کو دھونے سے پہلے کلی کی جاتی ہے, ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے, تو یہ اس فرض کی تکمیل کے لیے. ایسی کئی سنتوں پر اگر ہم غور کریں تو علماء نے لکھا ہے, ہدایہ وغیرہ کتابیں جہاں پر وضو کی سنتیں بیان کی گئی ہیں وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہ سنتیں ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں, کہ جب بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو فرض پر اس کا اچھے انداز میں عمل ہو جاتا ہے. تو یہ حکمتیں ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے, صرف اس بنا پر کہ یہ غیر موقعہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ سنت غیر موقع ہے یا یہ موقع ہے, یہ دیکھو کہ سنت ہے کس کی.
اللہ اللہ,
سنت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے, تو ثواب تو وہی سنت ہی پر عمل کرنے کا ملنا ہے. تو یہ ڈیفرنشیٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ شرعی احکامات الگ ہیں, اس پہ کوئی ڈیبیٹ یا اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے, لیکن شوق اور محبت کو اگر دیکھا جائے تو بندہ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے تو پھر وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے یا یہ غیر موقع ہے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ اس پر بڑھ جاتا ہے. ویسے علم کے لیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ موقع ہے یہ غیر موقع ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, اس پر اگر چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن شوق اور محبت کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں تو وہ اس طرح کے ڈیفرنس نہیں رکھتے تھے کہ یہ موقع ہے یہ غیر موقع ہے, اس کو عمل کیا اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ تو احکامات پر جو کی جو سنتیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہیں, وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کرتا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس پر بھی عمل کرنے کا ذوق اور شوق ان کا بڑھ جاتا تھا.
یہ بات آپ ارشاد فرمائے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تو وہی نازل ہوئی, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, کرتے ہوئے دیکھا, یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا, تو ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا, کیا عمل تھا, کیسی رغبت تھی, کیسا شوق اور ذوق اور ولولہ تھا, یہ کچھ بیان کیے.
کئی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ یعنی اس کا تعلق کوئی احکامات سے نہیں ہوتا تھا, صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بس, اب اس کا موقع ہو یا نہ ہو یہ بھی نہیں دیکھتے تھے. ایسا اوقات ہوتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ بر موقع اور بر محل ارشاد فرمائی, لیکن بعد میں اس پر عمل کرنے کا بظاہر کوئی موقع ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی ذوق اور شوق ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے گزرے, آپ نے یہ عمل کیا تو ہم بھی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ عمل کریں. جیسے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کی زین پر آپ نے قدم رکھا, پھر کچھ آپ نے پڑھا, پھر آپ سوار ہوئے تو سوار ہونے کی دعا آپ نے پڑھی اور پھر کچھ مزید کلمات پڑھے اور پھر مسکرانے لگے. ساتھ میں ایک شخص موجود تھے, انہوں نے یہ عرض کی کہ یا علی المرتضیٰ, ابھی تو بظاہر مسکرانے کا کوئی موقع نہیں لگ رہا, تو آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح گھوڑا منگوایا, اس کی زین پر قدم رکھا, کچھ کلمات ادا کیے, پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد بھی کچھ پڑھا اور پھر آپ مسکرائے تھے, تو میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں بظاہر اس وقت مسکرانے کا کوئی موقع نہیں ہے اور وہ جو ساتھ موجود تھے وہ بھی متعجب ہوئے کہ ابھی تو کوئی موقع بھی نہیں ہے, پھر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اچھا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے وہاں پر حضرت علی نے سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب یہ کہتا ہے سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی, کہ اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, مجھے بخش دے, تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے, تم گواہ ہو جاؤ گے میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے اس کی بخشش فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ رب کی اس رحمت کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ بھی بیان فرمائی, وہ مسکرانے کی وجہ بھی وہاں موجود تھی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا فرما رہے تھے. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ انداز کہ بظاہر اس پر عمل کرنا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر ایسی تھی کہ ایک مرتبہ حضور کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم نے بھی یہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا مشہور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ام الدرداء جو ان کی زوجہ تھیں, انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ مسکراتے رہتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے آپ گفتگو فرما رہے ہوتے, آپ تشریف فرما ہوتے, آپ مسکرایا کرتے تھے, تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس معاملے میں آپ سے کئی روایات ملتی ہیں کہ آپ
سنت
کیسے زبردست جو ہے آپ متبع سنت ہوا کرتے تھے. یہ کئی روایت مشہور ہیں, ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر جا رہے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے سے حج فرمایا تھا وہ کچھ اس وقت کے اعتبار سے لانگ روٹ تھا, بعد میں دوسرا بھی ایک روٹ بن گیا تھا, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شارٹ کٹ کو چھوڑ کر لانگ والا روٹ اختیار کیا. تو اس دیگر افراد نے, غالباً صحابہ بھی موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو شارٹ کٹ ہے, یہ شارٹ راستہ ہے, آپ نے اس کو چھوڑ کر لمبے راستے سے جو ہے وہ آپ نے جانا پسند کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر حج فرمایا تھا تو آپ نے اس راستے سے اختیار فرمایا تھا، لہذا میں حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح کئی روایات ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو جو ہے وہ چکر کھلا رہے تھے اور لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھی یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں جو ہے وہ اس کی کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں چکر دلا رہا ہوں، لیکن بس مجھے یہ پتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی مقام پر آنا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے اونٹ کو چکر کھلایا تھا تو میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دو روایتیں ملتی ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزر فرمایا تھا تو وہاں پر کوئی ایسی چیز لٹک رہی تھی کہ جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا کر وہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے تھے، لیکن جب عبداللہ ابن عمر وہاں پہنچے تو اس وقت بظاہر وہاں کوئی چیز نہیں تھی جس سے سر ٹکرانے کا خطرہ رہتا، لیکن صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکایا۔ اور پھر وہی بات کہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں سر جھکایا، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہاں سے گزر ہوا تھا تو اس وقت یہاں پر کوئی چیز لٹک رہی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک جھکا کر یہاں سے تشریف لے گئے تھے، میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کوئی چیز لٹک رہی تھی تو آپ نے قصدن اپنا امامہ وہاں پر پھنسایا، یعنی وہاں پر اس کو امامہ اپنا لگایا، پھر کچھ آگے تشریف لے گئے جتنا حضور تشریف لے گئے تھے، پھر واپس وہاں سے تشریف لائے واپس آئے اور پھر اپنا امامہ اسے ہٹایا اور پھر بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی آگے تشریف لے گئے تھے تو میں اس ادا کو جو ہے وہ ادا کر رہا تھا۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، کثیر واقعات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے واقعات دیکھ لیں آپ کہ وفات کا وقت ہے لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفن دیا گیا تھا تو کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تین کپڑوں میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ وضو کرتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ تو ایسے کئی کثیر واقعات ہیں جس سے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذوق اور شوق پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی، کس طرح ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، اور وہی بات ہے کہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ جو سنت مبارکہ ہے اس کا تعلق احکام سے ہے، عبادت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تو وہاں پر جو ہے وہ اس نے روٹی جو ہے وہ کھانے میں رکھی، گوشت رکھا اور کچھ جو ہے وہ کدو شریف اس نے پیس کر کے رکھ دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو شریف کو نکال کر جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے۔ تو انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے تو مجھے لوکی شریف سے محبت ہو گئی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے آپ نے لوکی شریف کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کہ تیرا مجھ سے کیا تعلق ہے، تیرا مجھ سے فقط اتنا تعلق ہے کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجھے مرغوب ہے، تو پسند فرمایا کرتے تھے اس لیے تناول فرمایا کرتے تھے تو میں بھی تجھے جو ہے وہ اس لیے پسند کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت انس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملتا تو آپ گھر میں بھی کدو شریف جو ہے وہ بنوایا کرتے تھے، کبھی جس طرح ہوتا ہے نا ایک روٹین وائز تو کھانا بن رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی کہتے ہیں بھائی فرمائش آپ بتائیں کیا آپ نے کھانا ہے، تو جب حضرت انس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کھانے آج پسند ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، تو انس فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کدو شریف کھلاؤ۔ یہ دیکھیں جو غذا تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھ لیا کھاتے ہوئے تو اس کو آپ نے ایسا پسند فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مستقل اس کے عادی ہو گئے، آپ وقتاً فوقتاً اس کو تناول کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سنتوں کی طرف عمل کرنے میں بڑھیں آگے۔ اور یہ اگر آپ اولیاء کرام کی اگر وہ مدنی پھول دیکھیں جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں، تمام اولیاء کرام کے اگر کوئی بنیادی اصول دیکھیں تو اس میں جو دو چیزیں جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ تمسک بکتاب اللہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، والاقتداء بسنت رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ انداز ہوا کرتے تھے بزرگان دین کے،
اور آپ دیکھیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی، کہاں آگے تک اسلامی سلطنتیں پھیل گئیں، کتنا مسلمانوں کا یوں سمجھے کہ روب و دبدبا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ ہوئی اور کسی صورت جو ہے وہ فتح کی طرف معاملہ جا نہیں رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ جنگ کی میں سپہ سالار تھے، جنگ میں وقفہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو پانی وانی پلائیں ذرا سیٹ ہو جائیں، جب وقفہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب کو جمع کیا، اب وجہ یہ کہ سب پانی پئیں گے، آپ نے فرمایا کہ کسی کا کوئی فرض تو نہیں رہتا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں، سب نے نماز پڑھی. دیکھیں کتنی کیسی زبردست بات ہے کہ جنگ چل رہی ہے اور نماز کی پابندی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی احکامات ہیں کہ اگر جنگ چل رہی ہے اور نماز کا وقت ہوا تو کس طریقے سے نماز ادا کرنی، یہ بھی پورا ایک طریقہ شریعت نے دیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا کسی کی کوئی سنت تو نہیں رہتی، تو بعض حضرات نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے مسواک نہیں کی. اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ چلو سارے مسواک کرنا شروع کرو، چنانچہ سب درختوں پر چڑھ گئے اور اس کی شاخیں کاٹنے لگے اور اس کو چبا کر مسواک کرنے لگے. اچھا، پہلے جو ہے وہ کچھ معاملات ہوا کرتے تھے انٹیلیجنس ٹائپ کے، کہ بھائی آتے جاتے جو ہے نا وہ سراغ رسانی کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا. اب یہ جو ان کے کوئی کفار کی طرف سے آئے ہوں گے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ مسلمان تو بجائے یہ کرنے کے سب کے سب دانت اپنے جو ہے نا وہ مانج رہے ہیں، یہ لکڑی کی جو ہے نا وہ شاخ کاٹ کر، یہ تو سارے کے سارے دوڑے اور کہا کہ بھائی دوڑ کر جان بچاؤ، مسلمانوں نے تلوار سے حملہ کیا اور کامیاب نہیں ہو سکے، اب یہ تمہیں کچا چبانے کے لیے آ رہے ہیں، اور مسلمان ابھی تو یہاں پہ مسواک کرنے میں مصروف تھے اور وہاں یہ سب کے سب بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. یہ تھا سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کیسی یہ عطا فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ نے چاہا تو ہمیں خوب اس کی برکتیں ملیں گی. اعتکاف کو آپ دیکھ لیں کہ کیسی پیاری سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ امہات المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اس سنت کو پر عمل کو جو ہے وہ جاری رکھا. تو امہات المومنین بھی سنت پر عمل کر رہی ہیں، صحابہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اولیاء بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ خوب ہم بھی عمل کی کوشش یہ کریں. اچھا، حضرت آخری کچھ منٹیں باقی ہیں، یہ شبد فرمائیے کہ اب ایک ذہن میں وہ ہوتا ہے نا کہ یار میں تو دیکھو آفس میں جاتا ہوں، یار میں تو لباس ایسا نہیں پہن سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یار میرے لیے مسئلہ ہے، میں ایسے بال نہیں رکھ سکتا ہوں پرابلم کی وجہ سے، اچھا یار یہ پرابلم ہے تو میں تو یار فلانا کام میں نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں تو دیکھیے ضروری ہے، وہ تو لازم مطلب لازم اور ضروری ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو کیا یہ صرف لباس وغیرہ ہی کی سنتیں ہیں جن کو سنتیں کہا جائے گا، یا دیگر بھی چیزیں سنتوں میں ہیں؟ اور ایسا شخص کے جو کچھ سنتوں پر عمل نہ کر سکے، اسے کیا کہ یار میں تو ان پہ تو نہیں عمل کر سکا، چلو باقی بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دو، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟
لیکن سنت ویسے طریقے اور راستے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی اس کا معنی بڑا وسیع ہے. یہ صرف ابھی جو ہم نے بیان کیا موقعہ غیر موقعہ کو، ابھی ہم نے اس کو تقسیم کاری اس کی بیان کی ہے، تو صرف عادات لباس اور گفتگو صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسی کثیر سنتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جیسے وعدے کی پابندی،
جی
یہ وعدے کی پابندی یہ بھی تو سنت مبارکہ ہی ہے نا، یعنی شریعت نے اگرچہ اس کو لازم قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ وعدے کی پابندی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو کیسے وعدے کی جو ہے وہ پاسداری کیا کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کے ساتھ تجارتی کوئی معاملہ کیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی بس آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پیمنٹ لے کے آ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کا انتظار فرمانے لگے، یہاں تک کہ تین دن گزر گئے. تین دن کے بعد جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وہاں تشریف فرما دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں تو کہا تھا کہ آپ ٹھہرے، میں ابھی آ رہا ہوں. حالانکہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ تو نہیں فرمایا تھا کھڑے ہونے کا، لیکن اس نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس کو پھر یاد آیا تو وہ اتنا متاثر ہوا. تو اب دیکھیں وعدے کی کس طرح پاسداری کی گئی ہے، جو بات کی گئی کہ ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں، اس کو کس کا اتنا کتنا جو ہے وہ اس کا اس پر عمل کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے جہاں پر مسلمانوں کے پاس اسباب بھی جو ہے وہ کم تھے، صحابہ کرام علی رضوان کی ابتدان جو کیفیت تھی وہ بڑی جو ہے وہ کمزور تھی، لیکن بعد میں اللہ کریم نے ایسا کرم کیا کہ جو کفار تھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا. لیکن جو اس جنگ سے اس واقعے سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس پر اگر غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی جو ہے وہ اس وقت ہوتا تھا نا کہ اتنا قریب قریب بھی ہوا کرتے تھے یا کچھ انویسٹیگیشن کرنے چلے گئے اس طرح کا معاملہ، تو وہ گزر رہے تھے تو کفار کے جو لشکر میں سے کچھ لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا، اور کہا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے ساتھ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے منع کر دیا اس بات سے۔ جب واپس وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ مل کر یہ لڑائی نہیں لڑو گے، اس لیے کہ ہم جو وعدہ کفار سے کرتے ہیں، غیر مسلم سے کرتے ہیں، وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں وہاں پر بھی ان کو اتنے عظیم مارکے سے آپ نے روک دیا، اس لیے کہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ تو دیکھیں وعدے کی پابندی، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حسن معاشرت، گھر کے اندر جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے اپنے بچوں کی، امی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے بھی پورے پورے واقعات ہیں، احادیث مبارکہ اس پر جو ہے وہ کثیر ملتی ہیں۔ اب ہم کہیں کہ ہم لباس کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تو یہ بھی سارے تو سیرت کے حصے ہیں نا، یہ بھی سیرت کے ابواب ہیں، ان کو پڑھا جائے، ان پر بھی عمل کیا جائے۔ آج ہم جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ گھر میں یہ مسائل ہیں تو یہ پریشانی ہے، گھر والے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم نے ان سنتوں پر کتنا عمل کیا۔ ہم باقاعدہ آپ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے بظاہر سنتوں پر جو عمل کے پیکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی جو سنتیں اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، ہماری امہات المؤمنین کے ساتھ کیسا زبردست جو ہے وہ انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسابقت کی، جس کو ہم ریس کہتے ہیں، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے چلی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نواز دیا۔ اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ معاملہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ یہ پچھلی بار کا بدلہ ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں، آج ہمارے گھروں میں تصور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تھوڑی سی اگر چھوٹ دیے تو سر پہ چڑھ جائے گی، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو سنتوں پر عمل کرنے کا اگر جذبہ ہو تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت چیزیں آپ دیکھیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ،
کیسا سیرت کا حسین پہلو،
بہت زبردست پہلو ہے۔ اور اسی طرح دوست احباب کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بندہ اگر وقت گزارے اور یہ سیرت کے یہ پہلو اس کے پیش نظر ہوں، تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں گھر میں یہ مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ بھی سنتیں۔ اصل بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ صرف سنت پر عمل، صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے امامہ شریف سجا لیا اور لباس جو ہے وہ سنت کے مطابق پہن لیا، یہ بھی سنتیں ہیں، اس پر بھی عمل کا ثواب ہے، لیکن کئی ایسی سنتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا باقی ہے اور جس پر معاشرے کی اصلاح کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جس پر میں نے دو تین مثالیں دیں، حسن معاشرت ہے، وعدے کی پابندی ہے اور دیگر حسن اخلاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن اخلاق دیکھیں کہ غیر مسلم آتے تھے تو مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ وہ زید ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ صرف یہی چیک کرنے آئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے تو کیا یہی آخری نبی ہیں، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آپ، واقعہ طویل ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کا معاملہ کیوں کیا، سخت مزاجی کیوں کی، تو وہ یہی فرمانے لگے کہ میں صرف یہ چیک کرنے آیا تھا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو آخری نبی ہیں ان کو جتنا غصہ دلایا جائے، جتنا جو ہے وہ جہالت والی باتیں کی جائیں، ان کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی بردباری میں اضافہ ہوتا ہے، تو میں یہی چیک کرنے آیا تھا، میں نے حضور کو ایسا ہی پایا، لہٰذا میں جو ہے وہ اسلام لے کر آ رہا ہوں۔ تو اب اسی طرح دیگر آپ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک زبردست پہلو ہیں، حسن اخلاق کے اتنے واقعات ہیں، کتنے سارے غیر مسلم حسن اخلاق کی وجہ سے جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حسن اخلاق کو بھی اپنائیں اور اسی طرح حسن معاشرت کو اپنائیں، ان سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی نظر رکھیں، اس پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا
انشاءاللہ عزوجل۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کتاب سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے۔ اس طریقے سے دیگر سنتیں اور آداب کے رسالے ہیں، اب آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ساری پی ڈی ایف میں موجود ہیں، آپ انہیں پڑھتے رہیے، انہیں پڑھیے، پڑھ کر گھر کے اندر سنائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اچھا، آپ پریکٹیکلی سنتوں کے پابند بننا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی خدمت کے لیے سفر ہے۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ وہاں بیٹھیں گے، سنت کے مطابق کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ سب چیزیں سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، تیل لگانے کی کیا سنت ہے، سرما لگانے کی کیا سنت ہے، زینت کی کیا سنت ہے، لباس کی کیا سنت ہے، جی ہاں، جوتا پہننے کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنائے، اللہ کرے کہ ہم ایسے سنتوں کے پابند بن جائیں کہ غیر مسلم ہمیں دیکھیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مسلمان دیکھیں تو جو دور ہیں وہ بھی قریب آ جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے شہدائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی خوب برکتیں پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں.